ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا يشير الى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه। ये मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर क्या हुकूक हैं, मुख्तलिफ अहादीस और इरशादात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको बयान फरमाया है। इस्लाम ने अपने मानने वालों के दरमियान एक उखुवत का रिश्ता कायम किया है। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, कुरान में बारी ताला इरशाद फरमाते हैं कि ईमान वाले आपस में एक दूसरे के भाई हैं। इस भाईचारगी के रिश्ते की वजह से एक का दूसरे के ऊपर क्या हक है और उसको अपने दूसरे मुसलमान भाई का कहाँ कहाँ क्या क्या लिहाज करना है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में उसको बयान फरमाया है। ये हदीस जो अभी आपके सामने पड़ी उसमें भी उसी रिश्ते उखुवत की वजह से एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर क्या हुकूक और जिम्मेदारियां आई होती हैं वो बयान की गई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुस्लिमो अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अब उसकी वजह से उस पर क्या जिम्मेदारियां आई होती हैं, तो फरमाते हैं ला यज़लिमो, खुद उसके ऊपर जुल्म और ज्यादती नहीं करेगा, उसका कोई हक नहीं मारेगा। वला यख़्ज़ुलु, कोई दूसरा उसके ऊपर जुल्म और ज्यादती कर रहा है, उसका हक मार रहा है और ये मदद करके उस जुल्म से उसको बचा सकता है, तो इस मुसलमान की जिम्मेदारी और फरीजा है कि अपने मुसलमान भाई की मदद करके उस जुल्म से उसको बचाए, उसको बेयारो मददगार न छोड़े। जब आप अपने मुसलमान भाई की मदद करके उसके साथ होने वाली ज्यादती और जुल्म से उसको नजात दिला सकते हैं, बचा सकते हैं, तो उस वक्त एक मुसलमान होने के नाते आप पर फर्ज और जरूरी है कि आप उसको बेयारो मददगार न छोड़ें, यानी अपना हाथ मदद से न खींचे, आगे बढ़े और उसके साथ की जाने वाली जुल्म और ज्यादती से उसको बचाने का एहतमाम करें। वला याहकिरो, और तीसरी बात फरमाई उसको हकीर न समझे। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अत्तक्वा हाउना, तक्वा यहाँ पर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا, اور یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا, التقوی ہاؤنا التقوی ہاؤنا التقوی ہاؤنا, تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے. دراصل آپ نے جو فرمایا کہ وہ اس کو حقیر نہ سمجھے, اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جو سورہ حجرات میں ہے. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے ہم نے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل, اور تمہاری مختلف شاخیں اور خاندان بنائے. کیوں؟ یہ خاندان کوئی بڑائی کے لیے نہیں ہے, بلکہ لتعارف, آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو. ایک ہی نام کے دو آدمی ہیں, اب ان میں ایک دوسرے سے اس کو ممتاز کرنا ہے, الگ کرنا ہے, بھائی فلانا عبداللہ کون سا فلانی فیملی سے تعلق رکھتا ہے, دوسرا ایک عبداللہ ہے فلانی فیملی سے تعلق رکھتا ہے. یہ خاندان جو بنائے ہیں, خاندان اس لیے نہیں بنائے کہ اس کی بنیاد پر آدمی اپنی بڑائی جتلائے, اس کی بنیاد پر جو ہے اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھے, نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو جو ہے ہر ایک کے لیے اسی آدمی کو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا, بڑے مرتبے والا اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو, تقویٰ رکھنے والا ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے گویا اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کسی کی بڑائی کی بنیاد تقویٰ پر ہے, اور تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے علاوہ اور کوئی جان سکتا نہیں. دنیا میں کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے جس کے ذریعے سے کسی کا تقویٰ ناپا جا سکے, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کس میں تقویٰ زیادہ ہے اور کم ہے. جس کے اندر زیادہ ہوگا اللہ کے نزدیک وہ عزت والا بزرگی والا ہے. اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, ایک آدمی کی برائی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. دیکھو شریعت مدہرہ کسی بھی صاحب ایمان کو, کسی بھی مسلمان کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں دیتی, نہ تو اس کی دینی کمزوری کی وجہ سے اور نہ دنیاوی مفلوق الحالی کی وجہ سے. عام طور پر کسی کو جو کمزور سمجھا جاتا ہے, حقیر سمجھا جاتا ہے, ایک وجہ تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے وہ غریب ہے, مفلوق الحال ہے, تو دوسرے لوگ مالدار لوگ یا جو اونچے مرتبے اونچے مناسب والے ہیں, اونچے عہدے والے ہیں, وہ اس کو حقیر سمجھتے ہیں. تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے, نہ تو اس کے غریب ہونے کی وجہ سے اور نہ دینی کمزوری کی وجہ سے. ایک آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے, اس گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس گناہ کو تو برا سمجھو, لیکن اس گناہ کی وجہ سے جو بندے مومن گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اس کو حقیر سمجھنے کی شریعت اجازت دیتی نہیں. ان دونوں کی دو وجہیں دلیلیں بخاری شریف ہی کی روایت سے میں پیش کرتا ہوں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساعدی فرماتے ہیں, ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. ایک آدمی گزرا हमारे पास से। तो हुजूर अकरम वो जरा ऊंचा आदमी समझा जाता था, बड़ा आदमी समझा जाता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा, मा तकूलून फी हादा, इस आदमी के मुताल्लिक तुम क्या कहते हो? हजरत सालिम साद साइदी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमने जवाब में अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, हरीयुन इन खताबा अयुन का, यह आदमी इस लायक है कि अगर किसी जगह पहला में निकाह भेजे तो कोई उसके पहला में निकाह को रद्द नहीं कर सकता, उसका निकाह कराया जाएगा, मैंने उसको मंजूर करना पड़ेगा। वही शफा अयुशफा, ऐसा बड़ा आदमी है कि अगर किसी की सिफारिश कर दे तो वो जरूर कबूल की जाएगी, कोई भी उसकी सिफारिश को रद्द नहीं कर सकता। वही काला अयुस्तमा, और उसका इतना ऊंचा मकाम है माशरे में, सोसाइटी में जब कोई बात कहेगा तो लोग ध्यान से सुनेंगे, फरमाइए हुजूर क्या है। खैर वो गुजर गया। फिर फरमाते हैं, थोड़ी देर के बाद एक आदमी मर्रा मिन फुकराए मुस्लिमीन, एक गरीब आदमी गुजरा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तकूलून फी हादा, इसके मुतालिक तुम लोग क्या कहते हो? तो जवाब में हाजिरीन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हरीयुन इन खताबा लायुन का, यह आदमी इस लायक है कि अगर किसी के यहाँ पैगाम निकाह भेजे तो कोई अपनी लड़की उसको देगा नहीं, सब रिजेक्ट कर देंगे उसके पैगाम निकाह। वही शफा अल्लाह युशफा, अगर किसी की सिफारिश करें कोई उसकी सिफारिश कबूल नहीं करेंगे, गोया समाज में सोसाइटी में उसका कोई वैल्यू नहीं है। वही काल अल्लाह युस्तमा, अगर कोई बात कहेगा कोई भी कान लगाकर उसकी बात को सुनने के लिए तैयार, ध्यान ही नहीं देगा, पता नहीं क्या बोलता हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हादा खैरुम मिन मिलिल अर्द मिसल हादा, वो पहले वाले जमीन भर करके हों उनके मुकाबले में ये उससे बेहतर है। हजरत अल्लामा अनवर कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हदीस के अंदर इतना बड़ा मुबालगा नहीं देखा, यानी वो पहले आदमी के मुताबिक ऐसे आदमी जमीन भर करके हों तो भी इसके बराबर हो सकते नहीं, हालांकि ये फुकरा में से था और वो बड़े लोगों में से था। मालूम हुआ कि बुनियाद जो है मालदारी नहीं है। इसी तरीके से किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए गुर्बत की बुनियाद पर, इसी तरह दीनी कमजोरी है, अमली एतबार से उसमें कुछ कमी है नुकसान है, उसकी वजह से भी शरीयत के मुतहरा उसको हकीक समझने की इजाजत नहीं देती। एक सहाबी थे, वो उनकी तबीयत और उनके मिजाज में जराफत थी, ऐसा काम करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिया करते थे। कोई काफिला आया तो उसके पास से शहद कोई चीज खरीदा और ला करके नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, कि अल्लाह के रसूल मेरी तरफ से हदिया है, आपने कबूल कर लिया। और जो शहद खरीदा था उसकी कीमत अभी उन्होंने अदा नहीं की थी, वो कीमत वसूल करने के लिए जब आया तो इन्होंने लाकर उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर कर दिया कि अल्लाह के रसूल उस शहद की कीमत अदा कर दीजिए। हुजूर फरमाते थे कि तुमने मुझे हदीये में नहीं दिया था, कहा कि अल्लाह के रसूल बात दरअसल ये है कि शहद जब मैंने देखा तो मेरा जी चाहा कि आप उसको नोश फरमाएं, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैंने सौदा तो कर लिया लेकिन अब जब कीमत वसूल करने के लिए आया तो मैं आपके पास ले आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर फरमा दी, मैं इसकी कीमत अदा कर दूं। और انہی کے متعلق ہے بخاری شریف میں کہ جب جس زمانے میں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا, پہلے لوگ چونکہ شراب کے عادی تھے, یہ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی ایمان کی پختگی کی بات تھی کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوتے ہی یک لخت انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا. جیسا کہ بخاری شریف ہی کی روایت کے اندر ہے کہ جس وقت جو ہے شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ بھئی شراب حرام کر دی گئی, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں باقاعدہ شراب کی محفل چل رہی تھی, صحابہ شراب پی رہے تھے چونکہ ابھی وہ حرام نہیں ہوئی تھی, شراب پینے کا دور چل رہا تھا, اور اتنے میں باہر سے آواز سنائی دی کوئی اعلان ہو رہا. کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ نے مجھ سے فرمایا, حضرت انس چھوٹے تھے, کہا دیکھو باہر کائی کا اعلان ہو رہا ہے, تو انہوں نے باہر جا کر کے سنا, معلوم ہوا کہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں جو شراب تھی وہیں کی وہیں رہی, ہونٹوں کے ساتھ انہوں نے گلاس لگایا تھا اور شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے, چنانچہ مدینہ کی گلیوں میں باقاعدہ شراب بہ رہی تھی, اور اس کے بعد جب بارش برسی تو اس کی بو اتنے دنوں تک لوگ محسوس کرتے رہے. تو عام طور پر صحابہ کا یہ گویا قوت ایمانی کی بات تھی, بعض لوگ ایمانی اعتبار سے صحیح ہونے کے باوجود طبعی کمزوری کی وجہ سے جو ہے تحمل نہیں کر پاتے. چنانچہ یہ جو تھے صحابی ایک مرتبہ شراب پینے کی وجہ سے ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا, شراب حرام ہو چکی تھی اور شراب پینے کے اوپر شریعت کی طرف سے سزا بھی مقرر ہوئی تھی کوڑے لگانے. چنانچہ جب لائے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو کوڑے لگاؤ, کوڑے لگائے گئے, ہو گئی بات. پھر دوبارہ ایسا ہوا, دوبارہ وہ اسی شراب پینے کے جرم میں لائے گئے, اور جب دوسری مرتبہ لائے گئے تو ایک آدمی نے مجلس میں کہا, اللہم لعنہ ما اکثر ما یوتا بھی, کہ اللہ اس آدمی پر لعنت بھیج, کتنی مرتبہ اس کو اس طرح شراب پی ہونے کی حالت میں لایا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر کے فرمایا, لا تلعنو واللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ, لعنت مت بھیجو اس پر, اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ کا ارتکاب اس کے ذریعے سے ہو گیا, اس کی وجہ سے حدیث سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک آدمی نے گناہ کے کام کا ارتکاب کیا تھا, لوگ جو ہے اس کو ملامت کر رہے تھے, بڑا بھلا کہہ رہے تھے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اگر یہ آدمی کنویں میں گر گیا ہوتا تو تم اس کو باہر نکالتے یا نہیں؟ کہا نکالتے. تو کہا کیوں اس کو برا بھلا کہتے ہو؟ تو لوگوں نے پوچھا آپ اس کو برا نہیں سمجھتے؟ تو کہا نہیں, یہ تو میرا بھائی ہے, میں اس کی اس حرکت کو برا سمجھتا ہوں, لیکن اس کی ذات کے ساتھ مجھے کوئی جو ہے یہ بغض نہیں ہے اور عداوت نہیں ہے, یاد چھوڑ دے اپنی اس حرکت کو, میرا بھائی میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو مطلب یہ ہوا کہ کسی کو اگر کسی دینی اعتبار سے کمزور دیکھے, عام طور پر جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, نماز روزے کے پابند ہیں, تلاوت کے پابند ہیں, اعمال صالحہ کے پابند ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں جو ہے وہ ایسے لوگوں کے متعلق جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں حقارت کا جذبہ پایا جاتا ہے. ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت کا واقعہ پیش آیا تھا, اس موقع پر بعض مخلص مسلمان منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کے دو چار وہ بھی اس میں مبتلا ہو گئے تھے, ان کے اوپر باقاعدہ حد بھی جاری کی گئی. لیکن ان کے متعلق بعضوں کے دلوں میں خیال آیا برائی کا, تو قرآن پاک میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ و نعمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. بڑی تاکید اہل علم جو عربی زبان جانتے ہیں وہ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم و رحمتہ, اے وہ لوگو جو نیک اعمال کرتے ہو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی, ما زکا منکم من احد ابدا, تم میں سے کوئی بھی کبھی نیک نہیں بن سکتا. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, اللہ نے ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق دی ہے, یہ ہمارا کمال نہیں, یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو گناہوں سے بچایا, نیک اعمال کی توفیق دی, ہمارا کوئی کمال نہیں. آج اگر اللہ اپنی توفیق چھین لے تو جو ہے نا ہماری عزت لوگوں کے اندر ختم ہو سکتی ہے. یہ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو نیکی کی توفیق دی اللہ کا فضل اور اس کی نعمت. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا, تم میں سے کوئی کبھی بھی نیک نہیں بن سکتا تھا. ولکن اللہ یزکی من یشاء, اللہ جس کو چاہتے ہیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اس لیے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اپنے اس مسلمان بھائی کو جو کسی گناہ میں شکار ہے اس کو حقیر نہ سمجھے. بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اس کے اس گناہ کے معاملے میں خود اپنے آپ کو قصوروار سمجھے کہ میں نے اس گناہ کے کام سے اس کو روکنے کے لیے میں نے کیا محنت. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری بھی ذمہ داری تھی کہ میں اس گناہ میں پھنسنے سے اس کو روکتا, میں نے اس کو گناہ سے روکنے کے لیے کیا کوششیں کی, کیا محنت کی. تو اب اس گناہ کے ارتکاب پر اس کو برا سمجھنا یہ تو گویا اپنے آپ کو قصوروار بتلانا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک سے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھا تو اس نے اپنی حماقت سے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا. کوئی کسی کو اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی, اس لیے کہ اصل مدار تو انجام پر ہے. کیا خاتمہ کیسا ہوگا ہمیں معلوم نہیں. یہی وہ چیز تھی جس نے بڑے بڑے اولیاء اللہ کا پتا پانی کر رکھا تھا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں نیک اعمال کی توفیق دی ہے تو اس کی وجہ سے کسی ایسے بندے کو جو کسی گناہ کا شکار ہے برا نہ سمجھے. ہاں اس کے عمل کو برا سمجھا جائے گا اور اس کے لیے کوشش کی جائے گی وہ اس برائی سے باہر آنے کا اہتمام کرے. تو بہرحال یہ جو میں عرض کر رہا تھا حقیقت تو یہ ہے, یہ تحقیر کسی مومن کو حقیر سمجھنا یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں بڑی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. اللہ طبقات ابن سعد میں علامہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقوف فرما رہے تھے, سورج غروب ہو گیا اور سورج غروب ہونے کے بعد حاجی لوگ عرفات سے روانہ ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تیار, آپ اس پر سوار ہو چکے ہیں, لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے تھے, لیکن وہ ایک تو نوجوان تھے اور سانولے رنگ کے تھے, ناک بھی چپٹی تھی, تو ان کی والدہ چونکہ حبشی تھی تو والدہ کا اثر ان کے اندر آیا تھا, تو وہ عین وقت پر اپنی قضائے حاجت کے لیے پیشہ وغیرہ کا تقاضا ہوگا گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہیں, اونٹنی پر سوار ہیں, لیکن لوگوں نے محسوس کیا, چونکہ سب لوگ نہیں پہچانتے تھے حضرت اسامہ, یمن کے شاہی گھرانے کے قبیلہ ہمیت کے کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے, انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے انتظار میں. اتنے میں حضرت اسامہ آئے, انہوں نے دیکھا ایک دبلا پتلا لڑکا جو ہے سانولے رنگ کا, چپٹی ناک والا. حضور نے ان کو اپنے پیچھے بٹھایا اور روانہ ہوئے. تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے, ارے اس کی وجہ سے ہم کو رکنا پڑا, اس کی وجہ سے رکنا پڑا. حضرت عروہ بن زبیر جو اکابر تابعین میں سے ہیں اور مدینہ منورہ کے فقہاء سبا میں سے ہیں, فرماتے ہیں ولذا کفر اہل الیمن من اجل ذا, یہ جملہ فرمایا صاحب طبقات علامہ محمد سعد. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد یزید بن ہارون جو بہت بڑے محدث تھے ان سے پوچھا اس جملے کا مطلب. انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ ارتداد کا جو فتنہ پھیلا تھا اس میں یمن کے یہ لوگ جو مبتلا ہوئے اپنے اس جملے کی وجہ سے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کی تحقیر بڑی خطرناک ہے, اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کا شکر ادا کیا جائے, لیکن دوسروں کی تحقیر سے بچنے کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.